सूरत अराफ की बैकग्राउंड थोड़ी सी देखेंगे। तरतीब के अतबार से सातवीं सूरत है। मक्की सूरत है। सूरत अल अराफ भी सूरत अनफाल ही के दौर में नाजिल हुई कि जिसमें नबी सल्लम को अब मक्का से जाने की तैयारियां करने की दावत दी गई। इसका नाम सूरत अल अराफ आयत नंबर 46 और 47 में अल अराफ के लफ्ज़ पे, जब वहां पहुंचेंगे तो आपको बताया जाएगा। और मज़मून एक ही है और पैगाम भी एक है। फ़र्क थोड़ा सा है कि सूरत अल अनाम का अंदाज़ थोड़ा सा नरमी का था, जबकि सूरत अल अराफ का अंदाज़ थोड़ा सा सख्ती का होगा। इंतज़ार है। इस सूरत में पहली बार अल्लाह के अंबिया कराम के कौमों के हालात मक्का वालों के सामने रखे जा रहे हैं कि देखो, तुम इस नबी को झुटलाते हो, तुम नहीं मानना चाहते, तो देखो कि पिछले नबियों की कौमों ने जब उनको झुटलाया तो उसका नतीजा क्या निकला, कि उनको भी ज़मीन से उठा दिया गया। और इस सूरत में बुनियादी तौर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हनी तौर पे तैयार किया जा रहा है कि हर नबी ने बिल आखिर हिजरत की थी, और जब कौमों पे अज़ाब का हुक्म आता तो उससे पहले नबी को वहाँ से निकाल लिया जाता था। तो अब आपकी भी हिजरत का वक्त जो है वो करीब आ चुका है। फिर इसमें थोड़ा सा यहूद की तरफ बात भी की जा रही है ताकि नबी सल्लम ज़हनी तौर पे तैयार हों कि मदीना में जाने के बाद किन लोगों के साथ बात करनी है, और ख़ास तौर पर मुनाफिकाना रविश रखने वाले लोगों के साथ किस तरह आपको डील करना है। सूरत के आखिर में नबी सल्लम और आपके सहाबा को तबलीग की कुछ हिकमतें बताई गई कि किस तरह से मुखालफों की मुखालफत और उनके इश्तियाल के जवाब में सब्र और सुकून से काम करना है। कोई ऐसा काम नहीं कर देना कि जिससे इस्लाम को नुकसान हो। आपको इस दौर के वाक़यात लिखाना चाहूँगी। हम लिखेंगे कि नबी सल्लम की ज़िंदगी का जो मक्की दौर का आखिरी दौर था उसमें क्या क्या वाक़यात हुए। सबसे पहले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान बनू हाशिम समेत आपको शाब अबी तालिब में बंद कर दिया गया। ये यकम मुहर्रम 47 आपके साल के थे नबी सल्लम, और सातवां साल था बेसत का। नबी सल्लम को एक घाटी में बंद कर दिया गया। हम तो आज तक इस दीन के लिए कहीं ना बंद हुए। 3 साल तक सोशल बाइकॉट, इकोनॉमिकल बाइकॉट, आपके रिश्ते, आपके ख़ानदान के लोगों के रिश्ते कहीं नहीं हो रहे थे, जो साथी थे आपके। इसी के अंदर फिर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की सेहत बहुत कमज़ोर हो गई, क्योंकि उम्र की भी ज़्यादती थी और गुरबत थी, पत्ते तक खाने पड़े दरख्तों के। और उस दौर में अल्लाह के नबी ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना किया, हालांकि ऐसे वक्तों में लोग पिघल जाते हैं। फिर उसके बाद नौवां साल था जो बेसत का आखिर था, उसमें फिर ये बाइकॉट जो था ख़त्म हुआ। अल्लाह ने उसको भी कैसे ख़त्म कराया कि जिस माहदे पर वो लिखा हुआ था उसको दीमक खा गई, और इस तरह से वो जो मामला था वो खुद ही ख़त्म हुआ। फिर 10 नबी जो साल था वो आमुल हुज़न कहलाया। इस साल में अबू तालिब और हज़रत खदीजा रसीला तरन्हा की वफ़ात हुई। फिर इसके बाद 10 नबी में जमादिल आखिर के आखिर में सफ़रे ताइफ किया नबी सल्लम ने। आपकी उम्र मुबारक उस वक्त 50 साल थी। 50 साल का एक मर्द जब ताइफ की गलियों में फिरता है और कितना सफ़र तय करके गया और आगे क्या हालात हुए उसको सामने रखें तो दिल अपना मुहासबा करने पे मायल होता है कि हमने अल्लाह के दीन के लिए क्या किया। कहीं मौका हुआ तो आपको सुनाऊंगी थोड़ी सी इसकी कहानी। उसके बाद फिर 27 रजब 10 बेसत थी या कोई और दिन था, इसमें इख्तलाफ़ है, लेकिन बहरहाल ये यकीन है कि नबूवत के 10वें साल मेराज का वाक़या पेश आया। इसकी तारीख़ में 6 मुख्तलिफ अकवाल है। आज हमारे यहाँ बहुत तपाक के साथ 27 रजब को मेराज मनाया जाता है, हालांकि सही किताबों को अगर आप देखें तो एक कोई कॉल नहीं मिलता, 6 मिलते हैं जिसमें से एक ये भी है। और मेराज का दिखाया जाना ऐसे ही था जैसे रोते बच्चे को कोई चीज़ दिखा के चुप कराया जाए। इंतहाई सदमे थे, इंतहाई मुखालफत थी, जान बलब थी, अपनी जान का फिक्र, घर में बाहर मुखालफतें थी, और अल्लाह ताला ज़मीन से उठाकर आसमानों पे ले गए अल्लाह के नबी को। फिर उसके बाद 27 रजब को 10वें साल में ही 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ हुई। ये भी मेराज के मौके पे हुई थी। इसके बाद 10 नबवी ज़िलहज के महीने में मदीना में इस्लाम का आगाज़ हुआ। अल्लाह ताला ने अब इस्लाम की किरणें मदीना में फैलानी शुरू की। फिर ज़िलहजी के महीने में 11 नबी में वफद एक आया मदीना से, 6 लोग आपके साथ थे, इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लम के हाथ पे इस्लाम कबूल किया। 12 नबी ज़िलहजी के महीने में बैत अकबा उला हुई, 12 لوگ تھے اس میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا کہ ہم آپ کو اپنے پاس لے کے جائیں گے اور آپ کے لیے جو بھی قربانی دے سکیں ہم دیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے کسی موقع پہ. لیکن آپ نے پھر بھی انتظار کیا. پھر 13 نبوی جب ذوالحج کا مہینہ آیا تو بیت عقبہ ثانیہ ہوئی جس میں 72 یا 75 لوگ آئے اور انہوں نے بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فورس کیا اس پہ کہ اب آپ ان کو چھوڑ کے ہمارے پاس چلیے. اس موقع پہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے خطبہ بھی دیا تھا، حالانکہ اس وقت کفر پہ تھے، کہ دیکھو تم لے کے جا رہے ہو مدینہ میں، ہم نے اس کو نکالا ہوا نہیں ہے، ہمارے لوگ مانے نہ مانے بات لیکن ہم ان سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا آپ سوچ کے لے جائیں. مدینہ کے لوگوں نے اس وقت کہا کہ ہم ان کو اپنی جان پہ کھیل کر بچائیں گے، کیونکہ جان کے لالے تھے، دشمن ملک سے نکال کے لے جانا کوئی چھوٹی باتیں نہیں، ہم تو یہاں آسائشتے ماحول میں بیٹھ کے باتیں کرتے سنتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہیں، اصل یہ ہے کہ اس کے پیچھے بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن بہرحال اس کے بعد پھر جب نبوت کے 13 سال پورے ہوئے تو ہجرت مدینہ ہوئی. اس کی کہانیاں انشاءاللہ ہم مکی صورت کسی متنی صورت کے شروع میں دیکھیں گے. تو اب اس سارے ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے چلتے ہیں صورت الاعراف پہ. بہت رقیق صورت ہے، اس میں خاص طور پہ جو کچھ آیات آئیں گے جس میں جنتیوں اور جہنمیوں کے مکالمے ہیں وہ بہت ہی دل سوزی کی ہیں. یہ آیات بھی تذکیر والی ہیں اور تذکیر کے لیے دل کی ضرورت ہوتی ہے، دماغ کی نہیں. مکی صورت متنی صورتوں میں دماغ زیادہ لگانا پڑتا ہے، سوچتے ہیں آپ، غور کرتے ہیں. ان صورتوں کا پڑھتے ہوئے دیکھیں گے بس صرف ترجمہ ہی پڑھتے جائیں اور انداز تھوڑا سا ایسا ہو کہ جس سے بندے کا دل نرم ہو تو فائدہ ہونے لگتا ہے. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم سواد حروف مقطعات ہیں. کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکرا للمؤمنین. یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف سے آپ کی طرف نازل کی گئی، پس اے نبی تمہارے دل میں اس سے کوئی جھجک نہ آئے. اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعے سے منکرین کو ڈراؤ اور ایمان لانے والے لوگوں کو نصیحت ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ قرآن آپ کے لیے ایک تذکیر ہے، آپ اپنا دل خراب نہ کریں، دل پہ کوئی بہت بوجھ نہ لیں، اور جو قرآن آپ تک نازل ہو گیا اس کو دوسروں تک پہنچائیے. کریں کیا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اور لوگوں، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو. ہم سب کو بھی یہی کہا جا رہا ہے، یہ لوگ ہم ہی ہیں کہ اس کو نازل کیا کیوں، تاکہ پیروی کرو اور اپنے رب کو چھوڑ کر دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کرو. لیکن عموماً لوگوں نے اللہ کے اس مشورے کو اور اس حکم کو مانا نہیں، اسی لیے فرمایا قلیل ما تذکرون، کتنا تھوڑا ہے جو تم نصیحت لیتے ہو. اب دیکھیے کہ مکہ والوں کو اللہ کے نبی کا نبی ہونا سمجھ آتا تھا، مانتے نہیں تھے. اخنس بن شریق ایک شخص تھا، غزوہ بدر کے موقع پر اس نے اکیلے میں لے جا کر ابو جہل کو بلایا اور کہنے لگا دیکھو یہاں میرے اور تمہارے سوا کوئی تیسرا نہیں ہے، سچ بتاؤ کہ تم محمد کو سچا سمجھتے ہو کہ جھوٹا، یعنی مخالفت تو تم اتنی کرتے ہو، آج مجھے اپنے دل کی بات بتاؤ. اس بات کو سن کے ابو جہل بولا خدا کی قسم محمد ایک سچا شخص ہے صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بھر کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، مگر جب لوا یعنی جھنڈا اور سقایت یعنی حاجیوں کو پانی پلانا اور حجابت اور نبوت سب کچھ بنی قصی کے ہاتھ میں آ گئی تو بتاؤ پھر ہم قریش کے ہاتھ میں کیا آئے گا. اشارہ کیا تھا کہ برادری کا نہیں ہے اس لیے نہیں مانوں گا، نافرمانی کر گیا. قلیل ما تذکرون، اللہ کا کچھ گیا، کچھ نہیں بگڑا. ابو جہل جہنم رسید ہو گیا. تو جو کسی تعصب میں آ کر اس دین کو نہ مانے اس کا اپنا نقصان ہے. اب مکہ والوں کو ڈرایا جا رہا ہے، دیکھو اس نبی کی مخالفت یا اس کا ساتھ چھوڑنا کوئی چھوٹی بات نہیں، نہ زمین تم کو پناہ دے گی نہ آسمان. کیسے؟ وَقَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات کے وقت ٹوٹ پڑا یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جبکہ وہ آرام کر رہے تھے، اور جب ان پر ہمارا عذاب آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی. آپ بھی ہائی لائٹ کر لیں صدا کو، جو مشکلات، مصیبتوں، حادثات اور زلزلوں کے وقت زبانوں پہ آتی ہے، کیا انا کننا ظالمین، واقعی ہم ظالم تھے۔ کبھی کوئی زلزلہ دیکھا ہو، کبھی کوئی حادثہ ہوا ہو، کوئی بس الٹ گئی، اس وقت عموماً لوگ اپنے آپ کو ہی کوستے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس میں بھی یہی کہانی ہے، مشکل آئی ہے تو اپنے ظلم ڈھونڈو، اپنے گناہ ڈھونڈو، ہم اس کو 1,25,000 پر پڑھ کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ گناہ چھوڑے نہ چھوڑیں ہم نے اس کلمے کو پکڑ لیا۔ تو جب بھی اللہ کی پکڑ آتی ہے اس وقت ایک انسان کو ہمیشہ اپنی فکر کرنی چاہیے اور اس کے لیے دیر نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، مشکلات میں ڈال کر واپس لاتا ہے اپنی طرف۔ اب دیکھیے کہ توبہ کا بھی ایک وقت ہے نا، توبہ ایک ایسے چیک کی طرح جو ٹائم باؤنڈ ہے، وقت گزر جائے تو وہ چیک کیش نہیں ہوتا، موت سے پہلے پہلے یہ ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اس طریقے سے اپنے آپ کو چلاتے ہیں کہ دیکھیں گے کیا ہوگا، ابھی موج کے دن ہے، مستی کے ہیں، تو جب موت آ گئی تو اس وقت توبہ کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے، اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا، پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کریں گے، آخر ہم کہیں غائب تو نہ تھے۔ اور حقیقت کیا ہے کہ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور وزن روز، اور وزن اس روز عین حق ہوگا۔ کس کا وزن؟ اعمال کا۔ دنیا میں انسان اپنا وزن کرتے رہتے ہیں، موٹے ہو گئے، پتلے ہو گئے، ایک ایک کیلوری گنتے ہیں، ایک ایک انچ ناپتے ہیں اپنی کمر کا، اللہ بھی ہمارے انچز ناپ رہا ہے، کیسے؟ اعمال کی صورت میں۔ ہو کیا کیا؟ فَمَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی فلاح پانے والے ہوں گے۔ اللہ ہمارے پلڑے بھاری کر دے، اور بھاری پلڑے کیسے ہوں گے؟ نیکیوں سے ہوں گے۔ اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہوں گے، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے تھے۔ ان آیت پر ایک لیکچر بھی ہے، کس کے پلڑے بھاری، تقریباً 20 سے 25 ڈفرینٹ اعمال اس میں ہم نے جمع کیا حدیثوں کی روشنی میں کہ کن اعمال کا زیادہ اجر ہے، اس کو سن کے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے، آج دنیا میں ہم قدر کریں نہ کریں، قیامت کے دن نیکیوں کی قدر آئے گی۔ آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ کبھی آپ کی جیب میں کئی 100 بھی ہوتے ہیں، آپ کو پرواہ بھی نہیں ہوتی، ضرورت ہی نہیں پڑتی کئی دن، لیکن کبھی آپ جیب کھولتے ہیں تو اس میں ایک پینی بھی نہیں ہوتی، غلطی سے پرس ہی کہیں رہ گیا، اور آپ چڑھے ہوئے بس میں سے اتر دیے جاتے ہیں، جو اتار دیے جاتے ہیں، اس وقت آپ کے لیے وہ چند سکے کتنے اہم ہوں گے۔ ایک ڈالر آپ کی جیب میں نہ ہو اور آپ پیاس سے مر رہے ہیں، اس وقت وہ ایک ڈالر بڑا قیمتی ہے۔ آج ہم نیکیوں کے مواقع جان کے چھوڑتے ہیں، سچی جو بات ہے، کبھی سستی سے چھوڑتے ہیں، کبھی کانفیڈنٹ کے طور پہ چھوڑتے ہیں، بہت نیکیاں کر لیں، کبھی بس ٹھیک ہے کوئی اور کر لے گا میری نیکی۔ جب کبھی اپنی نیکی سے پیچھے ہٹیں تو فوراً چیک کریں کہ میں نے اپنے والیٹ میں سے کچھ نوٹ نکال کے اب دوسرے کو دے دیے۔ کل قدر آئے گی جب ایک نیکی کی کمی بندے کو رلائے گی، بعض روایات میں تو صرف ایک نیکی کی کمی پہ بندہ جہنم میں چلا جائے گا، اور اس وقت پھر وہ اللہ سے کہے گا، اللہ تعالیٰ مجھے موقع دیں، ذرا میں اپنے رشتہ داروں سے کچھ نیکیاں مانگ کے لاؤں، میری ماں بھی کھڑی ہے، میرا باپ بھی ہے، شوہر، بھائی، دوست سب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے جو لے آؤ، سارے میدان محشر میں گھومتا پھرے گا لیکن کوئی ایک نیکی نہیں دے گا۔ آج جن کو ہم اپنی اتنی نیکیاں دے رہے ہیں، جن کے لیے ہم اپنی نیکیاں چھوڑ رہے ہیں، اور جن کے لیے اتنے گناہ کما رہے ہیں، ایک نیکی نہیں دے گا، اور انسان شرمندہ ہو کے واپس اپنے نام اعمال کے پاس آ کے روئے گا کہ اللہ آج تو کسی نے نہ دیا۔ پھر اللہ ایسے وقتوں میں کوئی ایک نیکی اس کی یاد کرا کے اس کو جنت دے دے گا۔ کبھی نیکیوں کو چھوٹا نہ جانے، چینج چھوٹا ہو لیکن کبھی اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ بات کرتے ہیں ہم چھوٹے نوٹ نہیں پاس رکھتے، لیکن کبھی چھوٹے ہی نوٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ لقد مکناکم فی الارض وجعلنا لکم فیہا معیش، ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا ہے، یعنی اختیار دیے نا، چل سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، اور تمہارے لیے یہاں سامان عزیز فراہم کیا۔ دنیا میں کتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ نعمتیں پا کے نعمتیں دینے والے کو بندہ بھول جائے، ہماری زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ نمک حرام۔ ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ دوسرا مقام ہے جہاں ابلیس اور آدم کا قصہ 7 دفعہ پورے قرآن میں ہم پڑھیں گے۔ پہلی صورت جو بکرا تھی وہ مدنی تھی، صرف وہ ایک مدنی صورت ہے، باقی ساری صورتیں مکی ہیں جن میں یہ آتا ہے۔ صورت بکرا میں ہم نے پڑھا تو اس وقت آدم کے کریکٹر کو ہائی لائٹ کیا گیا، اب یہاں ہم پڑھیں گے ابلیس کے کریکٹر کو۔ اور آپ پورے اس آیتوں کو پڑھتے ہوئے ذہن میں رکھ لیجئے کہ شیطان کے ہتھ کنڈے کے ہیں، کس کس طریقے سے انسان کو سیدھے راستے سے روکتا ہے۔ ہم اس میں سے کچھ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو ساتھ ساتھ نوٹ کریں گے۔ کیسے کیا؟ اللہ نے تو حکم دیا لیکن اس نے نہ کیا۔ قال ما منعک الا تسجد، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھ کو حکم دیا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ۔ یہ ہائی لائٹ کر لیجیے، یہ پہلا رویہ۔ شیطانی رویہ کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو اللہ کسی کام کے کرنے کا حکم دے تو وہ انا کا شکار ہو جاتا ہے، ایگوئسٹک، میں بڑا ہوں، اچھا بننا چاہتا ہوں۔ ذرا امیجینیشن میں لائیے، سارے فرشتے سجدہ کر رہے ہیں اور شیطان کھڑا ہے، پرومیننٹ ہو گیا نا، تو منافق اور شیطان کی بات ماننے والے کا مسئلہ پرومیننٹ ہونا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے ٹو بی ڈفرینٹ، میں ڈفرینٹ رہنا چاہتا ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یہ دوسرا رویہ ہے، ریزننگ، لاجکس دے رہا ہے، نہیں 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 اللہ آپ نے ایسے کیا۔ ایک ہوتا ہے کام کر لیا، دوسرا یہ نہیں کیا، تو شیطان بندے کو آج بھی ریزننگ سکھاتا ہے، نہیں اللہ نے کرانا ہوگا تو کرا لے گا مجھ سے، ہاں نہیں اللہ نے ایسا کیوں کیا۔ فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر جا، تجھے حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا، در حقیقت تو ان لوگوں میں سے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں۔ بھل بولا مجھے اس دن تک مہلت دے جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ بھی ایک شیطانی رویہ ہے، ڈیلینگ، ڈیلے کرنا، ابھی نہیں، ابھی مہلت، ابھی نہیں۔ اور وہی بات ہے کہ اف گائیڈنس از ڈیلیڈ اٹس ڈینائڈ، بعض دفعہ ہدایت اتنی دور کر دیتے ہیں کہ پھر وہ ہمارے پاس آتی ہی نہیں ہے۔ فرمایا تجھے مہلت ہے، بولا اچھا تو جس طرح تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے، یہ اگلا رویہ نوٹ کر رہے ہیں، اپنی ساری گمراہیوں کا مردہ اللہ پہ ڈالنا، ہاں جی اللہ نے چاہا تھا تبھی تو ہوا، اللہ نہ کراتا، نہ چاہتا میں نہ پیتا، یہ اللہ نہ کراتا میں نہ دیکھتا، اپنی گمراہیوں کو اللہ پر ڈالنا، یہ شیطانی رویہ ہے۔ اگلی، میں بھی اب تیری سیدھی راہ پر ان انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، یہ بھی ایک شیطانی رویہ ہے، چیلنجنگ، انتقامی رویہ۔ اچھا اپنی غلطی نہیں مانا، دیکھیے آدم سے بھی غلطی ہوئی لیکن ربنا ظلمنا انفسنا آگے آنے لگی آئے، اور اس سے بھی غلطی مان جاتا، یس سوری آئی واز رانگ، لیکن اس کو آئی واز رانگ کہنا اتنا برا لگا کہ اللہ کو کہہ رہا ہے یو واز رانگ، نعوذ باللہ، اچھا میں دیکھ پھر بدلا لیتا ہوں، جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا میں اب اس کو مزہ چکھا دوں گا، میں اس کی نسلوں کو کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، یہ بھی کچھ ایسے ہی کر رہا ہے۔ آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں، ہر طرف سے ان کو گھیر لوں گا، شیطان ہم کو چاروں طرف سے وار کرتا ہے۔ سامنے سے کیسے کرتا ہے؟ دنیا ہماری نظروں میں بہت اعلیٰ دکھاتا ہے۔ پیچھے سے وار کیسے کرتا ہے؟ آخرت کو پیچھے ڈال دیتا ہے، لیز پرائرٹی، پوسٹ پونڈ نیکیاں۔ دائیں طرف سے کیسے کرتا ہے؟ نیکیاں بہت مشکل دکھتی ہیں، ہائی نو اٹس ٹو مچ، نو اٹس ویری بگ کمٹمنٹ، آئی کینٹ، میں نہیں کر سکتی۔ اور لیفٹ سائڈ سے کیا؟ گناہوں کو سان کرتا ہے، یہ تو چٹکی کی بات ہے، یہ تو انجوائے کریں گے، اور ساتھ خود ہی بتا رہا ہے کہ ان میں سے تو اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ کتنا فطرت شناس ہے شیطان، سائیکٹرسٹ تھا آپ یہ کہہ لیں اپنے لفظوں میں۔ آج بھی شیطان جو ہم پہ حملہ کرتا ہے نا، ہماری سائیکک دیکھ کے آتا ہے، ہر بندے پہ اسی رنگ میں آتا ہے جس رنگ کے اندر اس کو کرنا ہوتا ہے۔ فرمایا نکل جا یہاں سے ذلیل اور ٹھکرایا ہوا، یقین رکھ ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے تجھ سمیت ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا، تجھ سمیت ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا، اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو، یہاں جس چیز کو تمہارا جی چاہے کھاؤ مگر اس درخت کے پاس نہ پھٹکنا ورنہ ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ سورۃ الانعام اور سورۃ مائدہ میں ہم نے پڑھا کہ ہمارے لیے صرف 4 چیزیں حرام ہیں پوری شریعت میں، آدم کے لیے بس 1 حرام تھی، لیکن دیکھیے شیطان کا معاملہ، 1 حرام وہ لوگوں کو اتنا بڑا کر کے دکھاتا ہے کہ سارا لذت اور گلیمری اسی میں، کھلایا تو کھانا جو اللہ نے منع کیا تھا لیکن ہوا کیا؟ فوسوس لہما الشیطان، پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرم گاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے، اس نے ان سے کہا تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے روکا ہے، اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ دیکھیں یہ بھی شیطانی حربہ، بدگمانیاں ڈالتا اللہ کے بارے میں، کہتا تھا اللہ تعالیٰ کو ڈر ہے کہ کہیں تم ہمیشہ نہ رہو یا فرشتے نہ بنو اور اس کے مقابلے پہ نہ آ جاؤ، اس لیے اس نے تمہیں روکا ہے، یا تمہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل نہ ہو۔ اور اس نے قسم کھا کر ان سے کہا، میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں۔ یہ بھی شیطانی رویہ، بار بار لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، دیکھو پھر میں تمہاری دشمن تو نہیں نا، دیکھو کیا حال بن گیا، دیکھو آنکھیں اندر چلی گئیں، دیکھو اب اتنی نہ، دیکھو میں تمہاری ماں ہوں۔ آج بھی لوگ محبتوں کے نام پہ یہی ملامتیں کرتے ہیں نا، میں دیکھو میں تمہاری سنسیئر ہوں۔ حرام کمانے پہ شوہر کو مجبور کر کے بیوی کہتی، کیا میں آپ کی دشمن ہوں؟ کیا ہمیں بچوں کی شادیاں نہیں کرنی؟ پھر مرد اپنی باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں، لو کیا اب میں تمہارا دشمن ہوں؟ یہ جو میں کر رہا ہوں تم لوگوں کے لیے تو کر رہا ہوں، میرا اپنا کیا فائدہ، مجھے تو ایک کمرہ چاہیے، اتنا بڑا گھر تم لوگوں کے لیے لے رہا ہوں نا۔ یہ شیطانی رویے، میں سچا سنسیئر ہوں، آئی ایم یور ویل وشر۔ اس طرح دھوکہ دے کر ان دونوں کو رفتہ رفتہ اپنے ڈھب پر لے آیا۔ یہ بھی اگلا رویہ نوٹ کر لیں، گریجویلٹی۔ شیطان بیوقوف تھوڑی ہے کہ پہلے دن بندے کو کہ آؤ تمہیں جہنم میں پھینکو، کوئی آئے گا؟ اس کو جنت کے خواب دکھا کے رفتہ رفتہ ڈھیلے ڈھیلے اپنے عام طرف لے آتا ہے۔ فضلہما بغرور، نیکی ایک دم نہیں چھٹتی اور گناہ ایک دم نہیں اپنایا جاتا۔ اگر ہم نے پاؤں پہ نظر نہ رکھی اپنی گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے، اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ سٹیرنگ پہ نظر نہیں رکھیں گے نا، آپ ایک دم لائن پہ آ جاتے ہیں اور پھر ہو سکتا ہے آپ دوسری لائن پہ چلے جائیں اور بڑا حادثہ ہو۔ نیکیوں پہ چلتے چلتے جتنی گاڑی سپیڈ تیز ہوتی ہے نا، اتنا کیئر فل رہنا پڑتا ہے۔ شیطان آپ کو ایک دم نہیں ہٹائے گا، آپ کو کہ اب قرآن تو پڑھ لی، اب چلو چھوڑو، نہیں چھوڑنا تھوڑی ہے، بس ابھی تھوڑا سا پیچھے ہو رہے ہیں، تھوڑا پیچھے ابھی، بس وہ ابھی لینگویج تو سیکھنی ہے، اور کیا کرنا ہے، اور بس ابھی تو وہ ذرا کچھ دن گھر والوں کو تو خوش کر لیں۔ آج تک نہیں خوش ہوئے جنہوں نے آج سے 10 سال پہلے چھوڑا تھا قرآن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، بس اب تھوڑا کما لیں، اکنامک خراب ہو گئی ہے، حالات خراب ہے، اور ذرا قرضے بھی تو دور کرنے، اس لیے شوہر کا ساتھ دوں، جلدی سے جاب کروں تاکہ کام خرچے پورے ہو جائیں، پھر دیکھنا میں آئی۔ فضلہما بغرور، بالکل میں اس کو دیکھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے ایک ڈرائیور کے ہاتھ سٹیئرنگ سے لوز ہوتے ہیں، کبھی نیند آتی ہے نا تو ہاتھ سٹیئرنگ سے چھٹتا ہے تو گاڑی دوسری طرف جاتی ہے۔ نیکیوں کے راستوں میں صراط مستقیم پہ، سبیل الجنہ پہ چلتے چلتے آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں، کسی کا نام لے کر کہیں شیطان فضلہما بغرور نہ کرے۔ اسٹرانگ نظر، سیدھی نظر، فوکس، سٹیئرنگ پہ پاؤں، کلچ پہ پاؤں، بریک پہ نظریں ہیں، انڈیکیٹر، ایک چیز کو دیکھتے جائیے اور ہر دن پوچھیں کہیں میں پیچھے تو نہیں ہو رہی، یہ شیطان مجھے آہستہ آہستہ نیکیوں کے سفر سے پیچھے تو نہیں کر رہا۔ فلما ذاقا، پھر جب دونوں نے چکھ لیا، اللہ اکبر، پھر جب دونوں نے اس درخت کا مزہ چکھا تو ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ حرام کھانے کا سب سے پہلا اثر یہ آیا کہ بے حیا ہو گئے، بے لباس ہو گئے۔ شیطان کا پہلا حملہ انسان کے لباس پر ہوا، حال حلیے پہ ہوا۔ آج بھی شیطان بہت سارے لوگوں اس کو نماز پہ نہیں روکتا، نمازیں پڑھاتا ہے لیکن حال حلیے خراب کرتا ہے۔ آپ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، جھوٹ بولتے ہیں، اس کا کسی کو نہیں پتہ چلتا۔ آپ پہنتے کیا ہیں، اس کا دوسروں کو پتہ چلتا ہے، اثرات نکلتے ہیں۔ باہر صرف بے حیا عورتوں کے پوسٹرز اور ان کا سر عام آنا روک دیا جائے تو کتنی برائیاں دب جائیں۔ شیطان سب سے پہلے انسان کا لباس ڈھیلا کرتا ہے، پھر کہتا ہے اب ان کپڑوں میں تو نماز ہی نہیں ہو سکتی، اور اب ان کپڑوں میں تو میں مسجد میں جا ہی نہیں سکتی، اور اب ان کپڑوں میں وہ ایسے ہمارے جسم کے اندر جاتا ہے کہ پھر اللہ کی پناہ، وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ یہاں دیکھیے کہ شیطان کے پہلے وار میں آگے پھل چکھا، لیکن اب دوسرے وار میں نہیں آئے کہ برہنہ ہی ہو جائیں، نیکیڈ ہی ہو جائیں، چلو کوئی بات نہیں، ہم خود ہی تو ہیں، کیا ہوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کبھی بھٹکتا ہے، تھوڑا سا پیچھے جاتا ہے، پھر اندر سے انڈیکیٹر آتا ہے، رانگ جا رہے ہو، رانگ ڈائریکشن، کی ٹرن، ٹرن کر لو، ہاں ایگزٹ لے لو، یو ٹرن لے لو، جہاں سے پاسیبل ہے فوراً جنت کے پتوں سے ڈھانک کے شیطان کے وار سے بچے۔ تب ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہ تھا؟ اللہ تعالیٰ کیسے آج کل قیامت کے دن ہمیں نہیں پوچھے گا، کیا میں نے تمہیں اس چیز سے روکا نہ تھا؟ اور کیا یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں بول اٹھے۔ اب اس کو ہائی لائٹ کر کے ہم بھی یاد کر لیتے ہیں، جب شیطان کی کوار ہم پر چل جائے تو دعا مانگنی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا، وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے. یہ تھا ابلیس اور آدم میں فرق. اس نے کہا انا خیر منہ، اس لیے توفیق ہی نہ ملی توبہ کی. آدم سے غلطی ہوئی لیکن توبہ کی توفیق کیوں ملی؟ کیونکہ غلطی کا اقرار کر لیا. جو من جو ایڈمٹ کر لیتا ہے نا اپنی غلطی، وہ پھر بچ بھی جاتا ہے. کالحبتو بعدکم لبعدن عدو، فرمایا اتر جو تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمین میں جائے قرار اور سامان زیست ہے، اور فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں تم کو مرنا ہے، اور اسی میں سے آخر کار تم کو نکالا جائے گا. یہ ہے زندگی کی کہانی. ادھر جیتے فی حتحیون تحیون وفی حتموتون، ادھر ہی موت آتی ہے نا، بس ایک مرحلہ دیکھنے والا پیچھے سے ہمارا، اور وہ ہے من حتخرجون. یا بنی آدم قد انزلنا الیکم لباسا، اے اولاد آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی زینت اور حفاظت کا ذریعہ بھی ہو. یہ دو بڑے مقاصد ہیں لباس کے. یہاں پہلی دفعہ قرآن میں لباس کا تذکرہ ہے. تین مواقع پہ لباس کی انسٹرکشنز ہیں. پہلی اونلی لباس، جو بھی ہمارے اپنے کپڑے ہیں پہنے. دو وجوہات ہیں پہننے کی، نمبر ایک جسم کو ڈھانپنا، اور چیز چھپتی ڈھپتی کب ہے؟ نہ تنگ ہو نہ سی تھرو ہو، نہ شفاف ہو نہ وصاف ہو، اور دوسری بات خوبصورتی بھی ہے، کوئی بری بات نہیں. ریش کہتے ہیں پرندے کے پروں کو. پتہ کیا چلا؟ لباس خوبصورت بھی ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. کڑھائی، موتی، ستارے، پھول، جو مرضی کو لگا لے، شرط یہ کہ لباس ساتر ہو. اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، شاید کہ لوگ اس سے سبق لیں. اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا اور ان کے لباس ان سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرم گاہ ایک دوسرے کے سامنے کھلوا دے. کہاں جا کے ہمیں یہ انسٹرکشن دی؟ جہاں پیچھے لباس کی بات تھی. ہر ایک خود کو چیک کرے، کہیں شیطان میرے ساتھ وہی معاملہ تو نہیں کر رہا جو میرے ماں باپ کے ساتھ کیا. وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. ان شیطانوں کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے، یعنی جہاں ایمان نہیں ہوتا وہاں لباس بھی نہیں ہوتا. یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا، برہنہ ہو کر کعبہ کا طواف کرتے تھے. عورتیں جسم پر ایک چھوٹا سا کوئی کپڑا رکھ لیتی شرمگاہ پہ، مرد مادر ذات ننگے ہو کے طواف کرتے تھے. پوچھا جائے کیوں کرتے؟ کہتے ہمارے باپ دادا بھی کرتے تھے. پیچھے لاجک کیا تھی؟ کہتے تھے جن کپڑوں میں گناہ کرتے ہیں اللہ کے گھر جاتے ہوئے وہ کپڑے اتار دو، فطری ہو جاؤ. آج بھی لوگوں نے نیوڈ کیمپس بنا لیے کہ جی کپڑوں کے تکلف کی کیا ضرورت ہے، یہ بھی تو کھال ہے وہ بھی ایک کھال ہے. اور حقیقت ہے جب لباس واقعی کھال کی طرح کا ہی ہو جائے، جسم کے ساتھ چپکا ہوا، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ان کی اس بات پہ تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کیا باپ دادا کو اس طریقے پہ پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا؟ دیکھیے کیسے لوگ دیدہ دلیری سے جھوٹ بولتے ہیں اللہ پہ. ان سے کہو اللہ بے حیائی کا کبھی حکم نہیں دیتا. کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں بھی علم نہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں؟ اے نبی ان سے کہو میرے رب نے تو راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو اور اسی کو پکارو. اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھ کر جس طرح اس نے اب تمہیں پیدا کیا ہے اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے. یہ تو بات تھی، لیکن آگے کیا ہے؟ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الدلالہ. ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھا دیا مگر دوسرے گروہ پر گمراہی چسپاں ہو گئی کیونکہ انہوں نے اللہ کی بجائے شیاطین کو اپنا سرپرست بنا لیا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیدھی راہ پر ہیں. یہ ہائی لائٹ کر لیجیے. یخسبون انہم مقتدون، بھٹکے سے بھٹکا ہوا شخص بھی خود کو ٹھیک سمجھ رہا ہوتا ہے، ورنہ وہ کرے ہی نہ. آپ ایون جسم فروش کر یعنی جسم فروش کرنے والی، جسم فروشی کرنے والی عورت سے بھی پوچھ لیں کہ یہ پروسٹیچیوشن کا کام کیوں کرتی ہو، تو وہ کہے گی نہیں میرا حق ہے، میرے جاب نہیں مل رہی تھی، میں میرے بچے بھوک سے مر رہے تھے. بڑے سے بڑے کا گناہ کو بھی لوگ کیا کہتے ہیں آئی ایم رائٹ. جس دن وہ کہہ دیں گے نا آئی ایم رانگ، اس دن وہ گناہ چھوڑ جائے گا. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو اور کھاؤ اور پیو، حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں مسجد میں جانا ہے یا دین کے لیے جانا ہے، بس سفید کپڑوں کا ایک جوڑا، ایک برقع جس میں اسمیل بھی آ جائے۔ شادی پہ جاتے ہوئے کہتے ہیں خضو زینتکم عند کل شادی، ہمارا معیار بدل گیا نا، ہم کب پہنتے اچھے کپڑے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اے نبی، ان سے کہو، کس نے اللہ کی زینت کو حرام کر دیا جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا؟ یعنی کیوں منع کرتے ہو لوگوں کو اچھے کپڑے پہننے سے؟ آج دین کے نام پہ ایک خول، تقوی کا خول، بس سفید کپڑے، بس اور کچھ نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کون سا عالم ہے، کون سا دینی عالم ہے یا مبلغ ہے جو لوگوں کو زینت سے روکتا ہے جو اللہ نے نکال لی؟ اور کس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی؟ کہو، یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں۔ یعنی مومن دنیا میں کوئی روتے دھوتے تو نہیں رہتے، اللہ نے ان کو کوئی مفلس اور کلاش تو نہیں بنایا۔ اصل مقصد پہ نظر رکھو، پھر اللہ کی نعمتوں کو انجوائے کرو، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اے نبی، ان سے کہو، میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں۔ اس کو بھی آپ ہائی لائٹ کر لیجئے، انہی آیات میں سے جس میں دین کی باتوں کا خلاصہ ہوتا ہے۔ کیا کیا حرام ہے؟ وہ تو یہ ہیں، بے شرمی کے کام خواہ کھلے ہوں یا چھپے، یا گناہ، اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی ایسے کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سنت نازل نہیں کی، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں علم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اسی نے فرمائی ہے۔ حقیقت یہ کہ ولکل امت اجل، ہر قوم کے لیے مہلت کی ایک مدت ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت سارے گناہوں کے باوجود پکڑ نہیں آتی، تو ہم سوچتے ہیں کہ کیوں نہیں آ رہی، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ہر قوم کو ایک مہلت دی ہوئی ہے۔ پھر جب کسی قوم کی مدت آن پوری ہوتی ہے تو یہ گھڑی بھر کی تاخیر و تقدیم بھی نہیں ہوتی، اور یہ بات اللہ نے آغاز تخلیق ہی میں فرما دی تھی کہ بنی آدم، یاد رکھو، اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویے کی اصلاح کرے گا، اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ اس کے برعکس، والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها، جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے اور اس کے مقابلے میں سرکشی برتیں گے، وہی اہل دوزخ ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آخر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو بالکل جھوٹی باتیں گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا سچی بات کو جھٹلائے؟ اللہ کی طرف جھوٹ گھڑنا کیا ہے؟ اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، مثلا جھوٹا خواب بیان کرنا۔ بعض لوگ خواب سنا رہے ہوتے ہیں، ایسے ہوا، پھر میں جنت میں گئی، پھر وہاں اللہ کے نبی تھے۔ اللہ کرے ہوا ایسا، لیکن ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ بہت بڑا ایک جھوٹ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح وہ باتیں جو قرآن میں نہیں، یہ کہنا ہاں قرآن میں، حدیث میں نہیں تو کہا حدیث میں۔ پھر اسی طرح سے کچھ ایسی باتیں، شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگ اپنے نوشتے کے مطابق حصہ پاتے رہیں گے، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جائے گی جب ہمارے بھیجے ہوئے ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے پہنچیں گے۔ اس وقت وہ ان سے پوچھیں گے، بتاؤ اب کہاں ہیں تمہارے معبود جن کو تم خدا کی بجائے پکارتے تھے؟ وہ کہیں گے، وہ سب ہم سے گم ہو گئے۔ اور وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ ہم واقعی منکر حق تھے۔ کتنا ذکر ہے دنیا میں، قرآن میں، ان لوگوں کا کہ جو دوسروں کی آس پہ اللہ کو ناراض کرتے تھے کہ کل وہ فلاں آئے گا، میری پکڑ لے گا، میری بگڑی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہاں ہیں وہ؟ کہیں گے وہ گم ہو گئے۔ دیکھیے، کوئی آپ کی مدد تبھی کرتا ہے نا جب وہ خود بھی کر سکے۔ خود ہی پکڑا ہوا ہو وہ شخص تو آپ کو کہاں چھڑائے گا۔ وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے ہم واقعی منکر حق تھے۔ اللہ فرمائے گا، جاؤ تم بھی اسی جہنم میں چلے جاؤ جس میں تم سے پہلے گزرے ہوئے گروہ جن و انس رہ چکے۔ ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے پیشرو گروہ پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا۔ یہاں ذرا امیجینیشن میں لائیے، جہنم گرم بھی ہے، ٹھسی بھی ہے، لوگ پہلے بھرے میں، مزید نئے لوگ آ رہے ہیں، اور ہر آنے والا پہلے والے لوگوں پہ لعنت کرے گا، اور بعد والا پہلوں پہ، پہلے والے بعد پہ کریں گے۔ کیونکہ ایک دوسرے کو دیکھ کے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہاں جا کے کہے گا اللہ اس نے مجھے بہکایا تھا۔ فرمایا اپنے پہلے لوگوں پر لعنت کرتا ہوا داخل ہوگا، حتیٰ کہ جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے حق میں کہے گا اے لوگو، یہ لوگ تھے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا، فرشتوں کو دکھائے گا وہ بیٹھی ہیں، وہ ہیں جنہوں نے مجھے گمراہ کیا تھا، لہٰذا انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے دو، جواب میرے ساتھ ہوگا، ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہے، مگر تم جانتے نہیں، عقل نہیں تھی، سوچ نہیں تھی، بھولو تو نہیں تھے، بدھو تو نہیں تھے، اللہ نے سمجھ دی، آنکھیں دی، کان دیے، مان جاتے، اور پہلا گروہ دوسرے گروہ سے کہے گا کہ اگر ہم قابل الزام تھے تو تم ہی کو ہم پر کون سی فضیلت حاصل تھی، اب اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ ایسا لگتا ہے جیل میں بیٹھے ہوئے قیدی ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں، وہ کہتا ہے تو میرا گرو تھا، تو میرا استاد تھا، میں نے تجھ سے دیکھا کیا، اس ساتھ بیٹھ کے اپنے اوپر افسوس کرتے دکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین کذبوا بآیاتنا، یہ آیات اگلی جو ہیں یہ ساری ایک خاص سٹریچ میں ہیں، ان کو ہم پڑھتے ہیں۔ یقین جانو جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان کے مقابلے میں سرکشی کی، ان کے لیے آسمان کے دروازے ہرگز نہ کھولے جائیں گے۔ کب؟ تین مواقع پہ۔ نمبر ایک، جب یہ دعائیں کرتے ہیں تو ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر رزق مانگتے ہیں تو رزق نہیں ملتا، اور اسی طرح جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو ان کی روحیں آسمانوں پہ لے جانے کے لیے لے کے جائی جاتی ہیں لیکن اجازت ہی نہیں ملتی۔ اس پہ پورا جرنی آف دا سول ایک پورے ہم نے درس میں بھی کیا، اور یہ آیات جب ڈیٹیل سے کی، مرنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ آیات اس پہ۔ ادھر تو ہم پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا، روح کے ساتھ کیا اور ہوتا ہے وہ ان آیات میں پتہ چلتی ہیں۔ آسمان پہ لے کے جانا چاہتے ہیں روحوں کو، نیک کو اجازت مل جاتی ہے، وہ اوپر تک جاتا ہے، لیکن بد کے لیے لا تفتح لهم ابواب السماء، ہرگز ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے، اور ان کا جنت میں جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا۔ محاورہ نا، سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا نا، اسی طرح جھٹلانے والے جنت میں نہیں جا سکتے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، مجرموں کو ہمارے ہاں ایسا ہی بدلہ ملا کرتا ہے، ان کے لیے تو جہنم کا بچھونا ہوگا اور جہنم کا ہی اوڑھنا، یہ ہے وہ جزا جو ہم ظالموں کو دیتے ہیں، بخلاف اس کے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو مان لیا اور اچھے کام کیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اور اس بات میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت ہی کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اور وہ اہل جنت وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کدورت ہوگی ہم اس کو نکال دیں گے۔ بیوی اور شوہر کے دل میں تو عموماً ہی کدورت ہوتی ہے، سب نکل جائے گی، وہاں جا کے لڑنے کا کوئی موقع نہیں آئے گا، کچھ کو تو مزہ ہی نہیں آئے گا جنت میں جا کے کہ وہاں لڑ ہی نہیں سکتے۔ جنت میں پہلے ساس بہو بھی وہاں ہوں گی لیکن کدورت نکل چکی ہوگی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ دلوں کو پاک کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے باہر ایک نہر ہے، اس میں غوطہ دلایا جائے گا تو جو دلوں میں بغض کینے ہوتے ہیں ان کو نکالا جائے گا۔ اور میں سوچتی ہوں کہ دینی حضرات جو دینی رہنما ہوتے ہیں ایک جماعت سے دوسرے، ان کے بھی دل وہاں دھلی جائیں گے انشاءاللہ۔ دنیا میں تو وہ ایک دیندار دوسرے کو باتیں کرتا ہوا عموماً دکھتا ہے نا، لیکن وہاں جا کے سب کے دل دھل جائیں گے، اور ان کو ہم نکال دیں گے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے، یہ پہلا جملہ ہے جو جنت میں جانے کے بعد جنتی بولیں گے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا، اور وہ کہیں گے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَا، اور ہم خود کہاں تھے کہ اس کی راہ پاتے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہماری ہدایت نہ کرتا۔ سچ مومن والا، مومن دنیا میں بھی یہی جملے بولتا ہے، قرآن سے تعلق جڑتا ہے تو دل شکر کے جس کو کہتا ہے ترانے گاتا ہے کہ اللہ تو نہیں ہمیں اس کتاب سے جوڑ دیا، ہم کہاں تھے۔ آپ میں سے ہر ایک سوچے کیسے یہاں آ گیا، کوئی اتفاق سے ہی آ گیا نا، کوئی اچانک آ گیا، کسی کو کس نے ایسے ہی بلایا، کوئی جوتے دیکھ کے آ گیا، کوئی باہر سے لوگوں کو آتا دیکھ کے آ گیا۔ اصل اللہ لاتا ہے، کچھ تو آئے ہوئے چلے جاتے ہیں لیکن کچھ کو بلایا جاتا نہیں آتے، اور کوئی راہ چلتا آتا ہے۔ اس پہ جنت میں بندہ خوشی کرے گا کہ اللہ آپ نے ہمیں بلایا، ہم کہاں تھے، اور پھر وہاں اقرار کرے گا ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق لے کر آئے تھے، یعنی لوگوں کی باتیں ایسی ہی باتیں تھیں، اصل حق وہ تھا جو رسولوں سے آیا۔ اس وقت ندا آئے گی، یہ جنت کی ندا کیا آئے گی، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةِ، یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے تھے۔ اورستموہا بما کنتم تعملون، یا جنت کو ورثہ کہا گیا، کیوں؟ کیونکہ ماں باپ نے چھوڑی تھی نا جنت، آدم اور حوا والی جنت ہی تو ملے گی، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ تھی یا نہیں تھی، لیکن بہرحال جنت ان کو بھی ملی، اور ورثے میں ملی ہوئی چیز کا کوئی احسان نہیں ہوتا، کمائیوں سے کہا جائے تو بندہ روب ڈال دے گا، خریدنی مفت میں ملتی تو شرمندگی ہوتی، تو جنت کے لیے تو عمل پورے ہو ہی نہیں سکتے، یہ تو بس ایسے ہی جیسے ورثے میں مل جائے۔ اس کے بعد آپ ذرا تھوڑی سی جنت اور جہنم کی باتیں، یہاں سے آگے وہ صاحب آراف کا قصہ ہے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، بالکل آپ اپنے آپ کو اس کمرے سے نکال کے وہاں لے جائیں، کچھ جنتی ہیں اور کچھ جہنمی ہیں، اور بیچ میں اب کچھ مکالمے ہونے لگے ہیں۔ پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کر کہیں گے، کیسے کہیں گے؟ اللہ دکھا دے گا، کوئی سیٹلائٹ کا وہاں بھی نظام ہوگا، یہاں بیٹھے ہیں آپ ساری دنیا کو دیکھ لیں، ویسے وہاں بھی ہوگا۔ کیا کہیں گے؟ ہم نے ان سارے وعدوں کو ٹھیک پایا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے۔ کیا وعدے تھے جنت والوں سے اللہ کے وعدے؟ تقویٰ کی زندگی، صبر کی زندگی، جہاد کی زندگی، محنتوں کی زندگی، اس کے بدلے میں جنت۔ وعید المتقون، سب کچھ چکا تھا، مل گئے؟ کیا مل گئے؟ وہ کہیں گے ہاں سب کچھ مل گیا، یا نہریں بھی ہیں، جنت بھی ہے، رب کا دیدار بھی ہے۔ پھر ساتھ ہی باتیں کرتے ہوئے پوچھیں گے، کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا ہے جو تمہارے رب نے تم سے کیے تھے؟ وہ کون سے تھے؟ جہنم، عذاب، سانپوں کا، بچھوں کا، حمیم کا، غسلین کا وعدہ۔ وہ جواب دیں گے، ہاں ہمیں بھی سب وعدے مل گئے۔ تب ایک پکارنے والا ان دونوں کے درمیان پکارے گا، اللعنت اللہ علی الظالمین، خدا کی لعنت ان ظالموں پر جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے اور اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے۔ کس پہ لعنت ہو رہی ہے جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے؟ آج اللہ کا راستہ کدھر ہے؟ اللہ کی کتاب کا راستہ۔ کیسے روکتے تھے؟ ٹیڑھا کر کے، پروپیگنڈے کر کے، نہ 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 تمہارا عقیدہ بدل جائے گا، تمہیں وہابی بنا دیں گے، وہ تو پتہ نہیں کون ہے، وہ کرتے کرتے۔ اور اصل بات ہے کہ اپنی موت نہیں یاد، کیونکہ وہ بالآخرت کافرون۔ ان دونوں گروہوں کے درمیان ایک اوٹ حائل ہوگی، وعلی الاعراف، اور جس کی بلندیوں یعنی آراف پر کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون کل بسیماہم، یہ ہر ایک کو اس کے چہروں سے پہچانیں گے، نشانیوں سے پہچانیں گے۔ ایک طرف جنتی، جنتی اوپر ہیں، جہنمی نیچے ہیں، بیچ میں اب ایک آراف کا مقام ہے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ بس کہتے ہیں کہ جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر تھیں۔ سوچیے، ایک نیکی کی کمی آپ کو ہو سکتا ہے کچھ عرصہ پوسٹ پون رزلٹ کی صف میں لگا دے، اور اسی طرح سے کچھ اور کہانیاں وہاں روک دیے۔ کچھ کہتے ہیں ان کے عملوں میں کچھ نیکیاں بھی بہت بڑی تھیں، لیکن کچھ بڑے گناہ تھے، ماں باپ کی نافرمانیاں تھیں، ساتھ جہاد بھی تھا، کچھ اس قسم کی باتیں تھیں۔ اب ان کو وہاں روکا جا رہا ہے، اب یہ بیچ میں رکھے کھڑے ہوئے کہتے ہیں، یہ جنت والوں سے پکار کر کہیں گے، ان سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ ان کو دیکھ کے رش کریں گے، السلام علیکم۔ یہ لوگ جنت میں داخل تو ہوئے نہیں، مگر اس کے امیدوار تو ہوں گے۔ اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھریں گی تو کہیں گے، اے رب ہمیں ان ظالم لوگوں میں شامل نہ کیجیے۔ پھر یہ آراف کے لوگ دوزخ کی چند بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے، بڑے فیمس لوگ، فین تھے لوگ ان کے، ان کو پہچانیں گے کہ جہنم میں۔ پھر ان کو دیکھ کر کہیں گے، دیکھ لیا تم نے، آج نہ تمہارے جتھے یعنی گروہ تمہارے کسی کام آئے، اور نہ وہ ساز و سامان جن کو تم بڑی چیز سمجھتے تھے۔ کدھر گئیں تمہاری رونقیں، تمہاری محفلیں؟ اور کیا یہ اہل جنت وہی نہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان پر تو خدا اپنی رحمت نہ کرے گا، ان کو تو اللہ اپنی رحمت میں سے کچھ نہ دے گا، جن کو تم مولوی کہتے تھے، ملا کہتے تھے، غریبوں کو، بلال کو، یہ کدھر ہیں؟ سارے جنت میں پہنچ گئے۔ آج انہیں سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے کوئی خوف اور رنج نہ ہوگا۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے، کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو۔ امیجن کریں کسی کو آگ لگی ہو اور پانی ڈلوائے، چلو پانی نہیں تو جو رزق تم کو اللہ نے دیا اسی میں سے کچھ پھینک دو، کوئی انگور، کوئی انار، کچھ ڈال ہی دو۔ دنیا میں بھی ایسی ہوتا ہے نا، ہم پیاسے ہوں، بھوکے ہیں تو دوسرے سے مدد مانگتے ہیں، لیکن جنتی نہیں دے سکیں گے۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہیں، اجازت نہیں ہے۔ کون تھے یہ منکرین حق، اس کو ہائی لائٹ کر لیجیے بس. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا تھا اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا تھا. اللہ فرماتا ہے آج بھی ہم انہیں اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح آج ہم بھی ان کو اسی طرح بھلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہے اور ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے. کیا ملا بتائیے؟ حسرت، ندامت، شرمندگی. سوچنے کی بات ہے نا، چار دن کی دنیا تھی لیکن غرت ہوم الحیات الدنیا. ایسے لگتا ہے لوگوں، بچوں کے جو لوگوز ہوتے ہیں نا کھیلتے ہیں، اس کا گھر بناؤ، اسی کو پاتے پاتے کو بڑی نعمت کو چھوڑ دیں. فالیوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ھذا. اس پہ غور کرنا ہے ہمیں آج انشاءاللہ. سوچنا ہے کہاں جانا چاہتے ہیں، جنت میں، جہنم میں یا عراف پہ کھڑے ہوئے. سب کو نعمت مل رہی ہے اور ہمیں نہ ملے تو ہم وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، شرمندگی کا بھی احساس ہوتا ہے، سب کو مل گئی چیز مجھے کیوں نہیں ملی. بھاگ کے نیکیاں کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ خیر دے گا. اور بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرنے کا نسخہ بھی اگلی آیت میں بتا دیا، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے آئے جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. کیا پتہ چلا کہ اصحاب الجنہ میں شامل ہونا ہے تو اس کتاب سے تعلق جڑے گا. یہاں پہ رکھیں گے اور غور کرتے ہوئے جائیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کل سے یہ بک شروع ہو رہی ہے، ادھر روزوں کے مسائل آپ لوگوں میں سے جو حاصل کر سکیں کر لیں آج ہی، اور کوشش کریں کہ آپ لوگ دورِ قرآن سے